مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینا، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینا۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیے، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے یعنی اس پڑھنے والے کو بروز قیامت شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج چوتھی رات ہے، عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے، انشاءاللہ وہ 11ویں رات تک یعنی 10 محرم کی جب رات آئے گی 11ویں رات تو اس تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج اوبی وین کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ پاک عزیزی کابینہ چک نمبر 58 لالیاں ضلع چنیوٹ پنجاب، پاک جنیدی کابینہ گمبٹ باب الاسلام سندھ گمبٹ اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہے، ماشاءاللہ بھلے کرے آیا۔ اور سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چک نمبر 58 لالیاں ضلع چنیوٹ بھی الحمدللہ مدنی چینل پر نظر آ رہا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی
آیا نوں.
میرا نام سورج ہے. باپا جانی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے نے شادی کرنی ہے اس کی خواہش کہیں اور ہے, اس کی بہنوں اور بھائیوں کی خواہش کہیں اور ہے, امی کی خواہش کہیں اور ہے اور ابو کی خواہش کہیں اور ہے, تو اس مسئلہ میں وہ کیا کرے؟ پلیز جواب فرما دیجئے.
عام طور پر والدین کی خواہش کے مطابق اگر نکاح کرے نا تو اس سے گھر کا امن قائم رہنے کی زیادہ امید ہوتی ہے. اپنی مرضی سے جو پسند کی شادی کرتے ہیں مجازی عشق لڑا کر تو گھروں والے گھروں میں بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر سول میرج کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں بعض اوقات, وہ لڑا لڑی اور بدنامی. تو اس لیے عافیت تو اسی میں کہ اگر اور کوئی عذر نہ ہو تو پھر ماں باپ کی پسند کو ترجیح دے. شریعت کے مطابق اگر یہ سب ہو رہا ہو تو ہونے دیا جائے, اپنے قلب اور دل کو کنٹرول کر سکے تو کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام نعمان ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دیں.
اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسی کی اطاعت کی جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے. یہ اہمیت ہی اہمیت ہے, حکم ہے. اور بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت, اطاعت اور اتباع میں فرق ہے, تو اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے سندر کی بارگاہ میں عرض ہے, کسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا میں کیوں گدا ہیں, تو اس نے جواب دیا کہ اللہ وہ میری ضرورت تھی اور میرے بغیر دنیا چل نہیں رہی تھی اس وجہ سے. ارے باپا جان, اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟
صحیح کفر ہے, تو یہ تو کھلا کفر ہے. ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور نماز اس کی شادی کی تھی, نکاح بھی ٹوٹ گیا اس کا, بیعت تھا مرید تھا کسی کا, اب مرید بھی نہ رہا. اب تو اور جس نے یہ سنا اور مانا سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر ہاں میں ہاں ملائی, رضامندی کا اظہار کیا, دل میں ہی خوش ہو گیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, تو یہ سب جو ہے نا نئے سرے سے اس توبہ کر کے اسلام قبول کریں اور اس عورت سے نکاح کر لیں, اگر اسی سے چاہیں یا کسی اور سے چاہیں نکاح کر چاہیں, تو اب بغیر نکاح کے اس کو رکھ نہیں سکتے. اب کسی بھی پیر جامع شرائط سے مرید ہو سکتے ہیں, اسی سے مرید ہونا شرط نہیں ہے, کسی سے بھی ہو جائے. سارے اعمال جو تھے, نمازیں روزے جو بھی حج, یہ سب برباد ہو گئے. اب اگر ایمان لانے کے بعد, نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد, اب جب شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے اس پر فرض ہوگا. ساری نیکیاں برباد ہوئی لیکن جو گناہ کیے تھے وہ باقی رہیں گے. یعنی سمجھو کہ جو نمازیں قضا ہو گئی تھی تو وہ باقی رہیں گی, نئے سرے سے ایمان لانے کے بعد وہ نمازیں پڑھنی ہیں. البتہ اس ارتداد کے پیریڈ میں جن دنوں وہ توبہ نہیں کی تھی اور کفر پر رہا تھا یہ بولنے کے بعد, ان دنوں کی جو نمازیں اس کی قضا ادا کچھ بھی نہیں ہے, نہ ادا کی تو ہوئی نہیں, نہیں پڑھی تب بھی اس کی قضا نہیں ہے. روزے بھی اگر اس طرح قضا تھے پہلے اے اسلام کے دور میں جب یہ مسلمان تھا, تو یہ بھی نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد وہ روزے بھی قضا کرنے ہوں گے, زکاتیں اگر تھیں اس پر تو وہ بھی دینی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں بس ہم سے ایمان جدا نہ فرمائے, ایمان ہر وقت ہمارے ساتھ رہے.
آمین یا رب العالمین. آمین آمین. بس ہے واقعی ہے بابا، اگر کسی ایسی عادت کے بارے میں پتا چلے کہ جس کے بارے میں یہ کوئی بتائے کہ یہ وہ عادت ہے جسے ایمان برباد ہو سکتا ہے، تو آدمی یوں جیسے کہ کہتا سانس بعد میں لے، پہلے وہ خواب توبہ کر کے اس کام سے کوئی سی جان چھوڑا لے.
بے باکی ہے، بہت بے باکی ہے، ایمان کی اہمیت ہی پتا نہیں ہے.
آپ نے وہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں جو شروع میں جو غیبت کی جو تباہ کاریاں جو تفصیل سے ایک ایک کر کے لکھا، غیبت ایمان کو کاٹ دیتی ہے. نہیں کتنی اس میں اسی طرح حسد ہے اور کتنی ہی بیماریاں ہیں، زبان کی بے احتیاطیاں ہیں. اللہ یہ زبان کا کفل مدینہ نصیب فرمائے. اور غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں اس طرح کے کئی مدنی پھول ہیں کہ وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہا تھا کہ وہ زبان کا استعمال اس کا غلط تھا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نوٹس لینا چاہیے. ویسے جتنے بھی ہم سب سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نصیب کرے ہمیں ایسا حساس سینسیٹیو مائنڈ نصیب کرے، ہم نوٹس لیا کریں. دیکھیں جو وقت یہ جو سیکیورٹی مشین ہے نا جس سے ہم لوگ گزرتے ہیں عموماً چیکنگ کے، وہ اگر سینسیٹیو نہ ہو نا تو بڑی بڑی چیزیں گزر جاتی جو نقصان پہنچا دیتی ہیں. وہ جتنی سینسیٹیو ہو نا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ پکڑ لے تو اس سے انسان بہت بڑے خطرات سے بچ جاتا ہے.
ماشاءاللہ
ہماری طبیعت میں سینسیٹیویٹی نہیں ہے، ہم حساسیت نہیں، ہماری بڑی بڑی چیزیں نکل جاتی ہمیں پتہ نہیں چلتا اور پھر اندر اندر احسان ہو کے بہت بڑا ہمارے وہ مسئلہ ہو جائے. تو اللہ نصیب کرے کہ اپنے کردار میں ہم اتنی حساسیت سینسیٹیویٹی پیدا کریں کہ یہ باتیں جو ایمان کی سلامتی سے متعلق ہیں، یعنی کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں لگے کہ یار اس کا ایمان برباد ہو جائے، یعنی ایمان برباد ہونے کی کوئی بات ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے نا آدمی کے کہ اللہ کیا ہوگا. جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس کو بھی پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی، یعنی اگلا لمحہ کیا ہو جائے ہمیں بھی نہیں پتا نا کہ ہماری زبان سے اگلے لمحے کیا نکل جائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو ایک کاش کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے معاملے میں بڑے حساس ہو جائیں اور بس کوئی ایسے کام ہم سے نہ ہو جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکے.
دنیاوی معاملات میں حساسیت سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، بعضوں کو صحت کے تعلق سے بڑی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، اولاد کے تعلق سے دنیاوی سینسیٹیوٹی ہوگی. جیسے کہ بچہ تو اس کو کالی کھانسی کے ٹیکے لگوائیں گے، پولیو کے ٹیکے لگوائیں گے، جائز ہیں، اس کی سینسیٹیوٹی ہے، مطلب کہ اس کو بیماری سے بچانا ہے، لیکن خود کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو دوزخ سے بچانا ہے، یہ احساس نہیں ہے. ایسے بے باک بھی ملیں گے جو کہتے ہوں گے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھی جائیے، معاذ اللہ، پتا چلے گا جب دیکھیں گے.
اتنی سی قبر میں کیا دیکھیں گے بابا، جس میں کچھ دکھنے کو ہی نہ دکھے، اندھیری قبر میں کیا دیکھے گا بندہ؟ کروٹ لینے تک کی تو جگہ نہیں ہوتی اس میں. اتنی سی قبر میں جا کر وہ بولے کہ میں دیکھ لوں گا، جب قبر ہلے گی تو پھر پوچھا جائے گا کہ کیا دیکھے گا، تو فرشتے قبر کی دیواریں چیر کر آئیں گے، کیا دیکھیں گے قبر میں؟ نزا کا عالم ہوگا، آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پر؟ ہم روح نکل جائے گی، کیا دیکھیں گے اس ٹائم پر؟ اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے، اگر اپنے روح نکل جانے کے بعد اپنا ہی کپڑا کفن ہٹ گیا ہو تو اپنا کپڑا خود درست نہیں کر سکیں گے، ایسی تو حالت ہوتی ہے، روح نکل گئی، کیا دیکھیں گے؟ دیکھنے کو تو ابھی ہے دی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، مدنی مذاکرے، یہ مدنی پھول امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی دیکھ لو، یعنی آنکھیں کھلی ہیں نا ہمیں نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند ہو گئی تو بہت کچھ نظر آ جائے گا، لیکن اس ٹائم پر دیر ہو گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں حساسیت نصیب فرما اور ہم سب کا اللہ ایمان سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے اور اس کو غنیمت جانے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، مدنی مذاکروں کو، ان مدنی پھولوں کو، کہ یہ ایسے دور میں جہاں پر ایسی بے تکی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں، ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں، ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر اتنی قیمتی پرائز لیس ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہے مدنی مذاکرے کے اندر، اور ہم اس کو بس لیں اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لے کر اپنی زندگی کا رخ مدینے کی طرف کر دے. کاش بے کاش
نکلتا جو
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد
وعلى آله وصحبه. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اس کے لیے کڑتے رہنے کی، اس کے لیے اپنا مدنی ذہن بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں مشورہ دوں گا، اس کے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ امیل سنتی کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لازمی طور پر مہربانی کر کے اس کتاب کو ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس میں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی بنتا ہے، وہ جملے، وہ کلمات، وہ انداز پتا چلتا ہے کہ کن کن سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور جس کا ایمان برباد ہو جائے اس کا کیا انجام، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے. اس کا مقدمہ شروع کے کئی صفحات بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں. اللہ اس کتاب کو مکمل طور پر پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اس کو مقتۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں. شاید 150-200 روپے کی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہوگی، اسی کا تقریبا اتنا ہی اس کا ہدیہ پرائز ہوگی اس کتاب کی. تو یہ ضرور لیں اور اس کو پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کتاب کے لینے اور پڑھنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب. ایک مجھے لگتا پریشان حال کوئی اسلامی بہن ہے جس کا شاید یہ سوال ہو، کہتے شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ کبھی رشتہ نہیں آتا، اور آتا ہے تو وہ لوگ دوبارہ نہیں آتے، بہت غلط لگتا ہے. اب دعا بھی فرمائے کہ وظیفہ بھی بتا دیں. یعنی بعض اوقات ایسا میں اس سوال سے جو سمجھ پایا ہوں کہ اول تو شادی ہونا اتنا مشکل ہو گیا جو اس کی مشکلات ہیں، لیکن بعض اوقات جیسے آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں پھر مڑ کر بھی نہیں آتے، اور اس میں بہت ستا لڑکی کا بھی عجیب دل دکھتا ہوگا، گھر والوں کا بھی دل دکھتا ہوگا، وہ جو بھی اس کے مطلب ہو معاملات، تو ہم رشتے پھر آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر عمریں بری ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنے جو مسائل آج کا شادی بیاہ سے متعلق جو ہمارے یہاں چل پڑے ہیں، اس پر بھی کچھ مدنی پھول دیں. اسلامی بہن کو وظیفہ مانگ رہے ہیں، انہیں کوئی تسلی بھی ہو جائے آپ کے کلمہ سن کر. بتائیں یہ کتنے ہوں گے، میں نے یہ ایک اسلامی بہن کتنوں کی نمائندگی کر رہی ہوگی یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ہے تو بڑا ایک سیریس میٹر ہے ہماری سوسائٹی کے. تو شادی ہو ہی مہنگی گئی ہے، اتنا کچھ مانگا جاتا ہے، اتنا کچھ مانگا جاتا ہے، لڑکوں کو بھی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، بکنے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں میں کہتا ہوں نا وہ دلہا فور سیل، بکنے کے لیے تیار ہے. میرا بھاؤ لگاؤ، میرا دام لگاؤ، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، میری یہ ایجوکیشن، میری وہ ایجوکیشن ہے، میرا ریٹ لگاؤ. پھر اس کا ریٹ لگاؤ جناب، اس کا ریٹ، ایک فلیٹ، ایک گاڑی، یہ چار چیزیں لگاؤ، یہ گیا. تو یہ بھی عجیب و غریب چل پڑی ہے. تو شادیاں مہنگی بھی ہو تو گئی ہے مشکل، مگر میں امیل سنت سے یہاں پر یہ عرض کروں گا، کیونکہ دیگر وہ تو کافی مدنی پھول بھی ملتے رہے مختلف اوقات میں. یہ رشتے آنا جو رک جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے نہیں ہیں، اس پر جو مشکلات ہو رہی ہیں، اس پر کیا مدنی پھول عطا فرمائے؟
بنیادی وجہ تو اس کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے دوری. اسلامی تعلیمات اگر دل میں اتر جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. لڑکیوں کا بھی، ایک تو لڑکیاں پیدا زیادہ ہو رہی ہیں آج کل، اور ان کے بھی ذرا مسائل تو ان میں بھی ہوتے ہیں. لڑکیوں کی بھی کوئی تعلیم تو ہوتی نہیں اسلامی، مذہبی رشتے یہ بھی پسند نہیں کرتی، پردہ ان کو بھی نہیں پسند آتا کہ پردہ کرے، ایسی بھی ایک تعداد بلکہ اکثریت. اور لڑکے ان کے بھی ایسے ہی انداز ہے. تو یوں ایک تو مطلب تعلیمات کی کمی، اسلامی تعلیمات کی، اور گناہوں کی کثرت، گناہوں بھرا ذہن. پھر شادی جس نے کرنی ہے اس کا پہلے سے پلاننگ کہ فلاں فلاں گناہ کے بغیر تو شادی ہونی نہیں ہے میری، یوں بھی ہوں گا، فنکشن بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، پھر ہزار گناہ کیے جاتے ہیں ایک شادی کی سنت ادا کرنے کے آس پاس. تو طرح طرح سے معاشرہ جو اس وقت بالکل تباہی کے گہرے غار میں گرتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم سدھر جائیں گے تو سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. رکاوٹ کے طور پر، رکاوٹ کے لیے مینڈک سوار بچھو ایک رسالہ بڑا دلچسپ اور مصیبت زدوں کی تسلی کے لیے بہترین تسلی دینے والا. اس کے پیج نمبر 24 پر ہے, شادی کی رکاوٹ کے 3 روحانی علاج. جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو, وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی ول اکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل جلد شادی ہو اور خاوند یعنی ہسبینڈ بھی نیک ملے. یا حیو یا قیوم 143 بار لکھ کر تعویذ بنا کر کنوارا اپنے بازو میں باندھے یا گلے میں پہن لے تو انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا. جب یا قیوم لکھیں گے نا تو اس میں دو نقطے والا, ایک تو قاف ہے اور میم ہے, تو ان کے دائرے ہیں, یہ دائرے کھلے ہونے چاہیے لکھنے میں. لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین والتین والزیتون کی جو سورت ہے 60 مرتبہ پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل 40 دن کے اندر اندر کام ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی شخص صرف عورتوں کی امامت کر سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 584 یعنی 584 مسئلہ نمبر 7, جس گھر میں عورتیں ہی عورتیں ہوں اس میں مرد کو ان کی امامت ناجائز ہے. ہاں اگر ان عورتوں میں اس کی نسبی محارم بیٹی ہے, ماں ہے, پوتی ہے, دوتی ہے, نسبی محارم ہوں یا بی بی یعنی وائف یا وہاں کوئی مرد بھی ہو تو ناجائز نہیں.
قربانی کے گوشت سے محرم الحرام کی نیاز کا کھچڑا تیار کر کے کھلا سکتے ہیں؟
کھلا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج کچھ مدنی منوں کے بھی سوال جواب
کا سلسلہ ہے
تو آ گئے ہیں.
جی
لبیک,
میں لبیک کے معنی آپ سے نہیں پوچھوں گا, اس طرح بھائیوں سے پوچھوں گا کس کس کو آتے ہیں لبیک کے معنی.
کیا پتا یہ بتا دے بابا, نہیں کیا پتا یہ بھی بتا دے.
لبیک وہ جو احرام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے,
انہوں نے
وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ, ہوائی جہاز میں ہی پڑھ لیں گے احرام کی نیت کر کے.
آپ پڑھاؤ گے نا
تو لبیک کے معنی آپ کیا بتائیں گے؟ لبیک کے معنی ماشاءاللہ. مدنی منا کیا بتائے گا؟
میں حاضر ہوں.
لبیک میں حاضر,
میں حاضر ہوں.
واہ بھائی واہ, کمپیوٹر میں اسپیڈلی فیڈ ہو گیا, کیا بات ہے مدینے کی. واہ لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے, جب کوئی بلاتا یا اس طرح تو لبیک. یہ پیارے آقا کی تو عاجزی ہے, صحابہ کرام بھی آپس میں لبیک کہتے تھے. اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں رائج نہیں ہے, دعوت اسلامی میں رائج ہو گیا ہے کسی حد تک, اچھی بات ہے. جو نہیں بولتے گناہگار وہ بھی نہیں ہے, اور جو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لبیک سے ان کے سامنے بولا بھی نہ جائے کہ ان کو تشویش میں ڈالنا, یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہاں مانا سمجھا دیا جائے کہ ہم بنیت سنت لبیک بولتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائے گا کہ میں بھی بولا کروں گا لبیک.
انشاءاللہ عزوجل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے,
امیر السنت کے سوالات اور مدنی منع کے جوابات, اور آج کا ٹاپک ہے شہادت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جانی, شہادت کمپیوٹر آ گیا ہے.
ماشاء اللہ, آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام احمد رضا ہے.
اپنی عمر بھی بتا دیجئے.
میری عمر تقریباً 7 سال ہے.
7
سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی بابا جانی, سوالات شروع کیجیے.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا تھا, اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب.
کیا حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے؟
سبحان اللہ, انہیں شعر کا مطلب انہوں نے بتایا, لیکن میں بولوں اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ وہ ترجمہ سنا دیا. سید الشہداء, سید الشہداء یہ کن کا لقب ہے؟
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاءاللہ, میدان کربلا میں جن مہکتے پھولوں کی شہادتیں ہوئیں, بغیر رسالت کے جن مہکتے پھولوں کی شہادت ہوئی, چند نام بتائیے.
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ماشاء اللہ, اس شعر کا دوسرا مصرع سنا ہے. کربلا تیری بہاروں کو سلام,
جان نثاری کے نظاروں کو سلام.
ماشاء اللہ, حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کی دعا یوں مانگتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ اس کا ترجمہ سنائیے.
اے اللہ عزوجل, تم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما.
ترجمہ یہ بنے گا, اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما. سوال, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس وجہ سے ہوئی؟
کسی نے آپ کو کھانے میں زہر دے دیا تھا.
یہ بتائیے, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے؟
72.
وہ کون سی نہر تھی جس کا پانی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا تھا؟
نہر فرات.
دوسرا مصرع بتائیے. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات
خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت
شہادت سے چند دن پہلے امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنہ کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اپنے نانا جان جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا
فرمایا حسین وہ وقت قریب آتا ہے کہ تم پیاسے شہید کے جاؤ اور جنت میں شہیدوں کے بڑے درجے ہیں
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو کس دن ہوئی
10 محرم الحرام بروز جمعہ
ماشاءاللہ سن 61 ہجری ہجری کا سن 61 تھا جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھا تو آپ کی کیا کرامت نظر آئی
آپ کے سر انور سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی
ماشاءاللہ اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے سر شہیدان نے محبت کے نیزوں پر بلند بڑے پیارے جوابات دیے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے
آپ ہمارے مدنی منے کے ابو کے لیے مدنی باکس تحفے میں اور
مدنی منے کے ابو عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر کی نہیں ترکیب کوئی کر لیں گے پہلے مدنی منے کو بھی ساتھ لے جائیں اس کو بھی ڈھول باجے نہیں دکھانے اپنے کو اس کو اللہ اللہ کروانا ہے انشاءاللہ کہ یہ مدنی منا زیادہ ہے نا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ اس پر کوشش کی جائے گی تو یہ بہت اچھا مبلغ اور اچھا عالم بنے گا انشاءاللہ بڑا اچھا اس نے یاد کر لیا
پیارے پاپا جانی میں بلوچستان سے علی شیر بلوچ بات کر رہا ہوں پاپا جانی میں ہم لوگ بھائی کزن وغیرہ ہیں آپ کے قافلے میں آنا چاہتے ہیں لیکن ہماری اصلاح فرمائیں ہم لوگ صرف 2 دن کے لیے آ سکتے ہیں اور یہ بتائیں کیا کیا مطلب ساتھ لائیں نہیں کیونکہ بلوچستان تیاری کریں گے بلوچستان سے آنے سے مہربانی ہوگی پاپا جانی کہ ہماری آپ اصلاح فرمائیں گے
13 اگر اسلامی بھائی ہیں اور فیضان مدینہ میں جو سلسلہ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے رکنا پڑے گا ایک دن کے بھی لے آتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں آج کل 10 بلکہ یہ 11 بنیں گے مدنی مذاکرے تو ان میں بھلے آپ خوش آمدید 10 دن کے لیے تشریف لے آئے اب جب آپ کبھی تو سفر کرتے ہوں گے تو ایک آدھ اضافی کپڑے کا جوڑا ہوتا ہے اگر کوئی دوا کا سلسلہ ہوتا ہے روز کھانی پڑتی ہے وہ دوائیں ساتھ لے لیں کہ 2 دن یہاں رکنا ہے تو کچھ راستے میں بھی ضرورت پڑے گی تو اس طرح باقی کھانا تو یہاں انشاءاللہ لنگر رضویہ کی ترکیب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 دن تک کھانا تو یہاں آپ کو اللہ کرے گا تو مل ہی جائے گا اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوں لیکن یہ ذہن بنا کے آئیے گا کہ میرے سے ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہاں کافی عاشقان صحابہ اہل بیت جمع ہے تو یوں ملاقات مشکل کیا ترکیب ہے نہیں ملاقات کی آپ ضرور تشریف لے آئیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام زاہد خان ہے اور میرا لاہور سے تعلق ہے فنکار ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اذان کا جواب دینا بہت ثواب کا کام ہے اچھا کام ہے اگر انسان نہا رہا ہو غسل خانے میں ہو اور اذان ہو رہی ہو تو تب کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے شکریہ
چپ رہے اس وقت تو جواب دے نہیں سکتے نا. واش روم میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ چپی رہنا ہوگا. ادب تو یہ ہے کہ جب جب ممکن ہو تو ایسے ٹائم پر واش روم وغیرہ میں نہ جائے کہ اذان وہاں سننی پڑے گی. اب مجبوری ہے, جماعت چلی جائے گی تو پھر ٹھیک ہے چلا جائے. اور جب باہر نکلا اور ابھی اذان ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے تو اس کا باہر نکل کر بھی جواب دے دے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمران منظور ہے اور میرا تعلق سردار آباد فیصلہ آباد سے ہے. میں شوبز میں رائٹر ڈائریکٹر ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر انسان مسجد کی یا فضان مدینہ کی پہلی صف میں کھڑا ہو اور اچانک جماعت کھڑی ہونے کے بعد دل خراب ہو جائے, اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ الٹی آ جائے یا کچھ ایسا ہو جائے, وہ پیچھے بھی نہیں آ سکتا اور ادھر اس کا دل بھی خراب ہو رہا ہے, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
دل خراب کیا مراد اس سے؟
جیسے الٹی آ جائے,
الٹی کا وہم ہو رہا ہے. جب ایسا کوئی عارضہ پیش آئے گا تو خود ہی تجربہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے, کہ سب کے ساتھ تو ہوتا نہیں ہے, ظاہر ہے کہ وہاں سے اس کو نکلنا ہی پڑے گا. مسجد میں تو کر نہیں سکتا, کوئی رومال ہے کوئی اپنا ایسی چیز ہے وہ آڑے رکھ لے تاکہ وہ مسجد کا فرش یا دری وغیرہ بھی آلود نہ ہو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, جو ایسا مریض ہے کہ اس کو کبھی ہو جاتا ہے اس طرح کا, اس کو چاہیے کہ وہ پہلی صف میں نہ پڑے جبکہ یہ خطرہ ہے کہ الٹی ہونی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جعفر حسین ہے, میرا تعلق ملتان سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہو تو اس کی ہمیں زکوٰۃ کتنی دینی پڑے گی, کیونکہ کافی لوگوں کو اس سلسلے میں نہیں پتا. تو یہ سوال میرے سب دوستوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی زیادہ معلومات ہوگی, بتائیے جی.
اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے 1,00,000 روپے اور سال بھی گزر گیا, زکوٰۃ کے شرائط پائے گئے, تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ 2.5% دی جاتی ہے, 100 میں 2.5 تو 1,00,000 کے بنیں گے 2,500. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام فہد اوان اور میرا تعلق ملتان سے ہے. پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, اکثر ہم مساجدوں میں دیکھتے ہیں کہ کرسیاں کثیر تعداد میں ہیں اور ہمارے بیمار نمازی اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کچھ ہم ایسے نمازی بھی دیکھتے ہیں جو گھر سے بالکل ٹھیک آتے ہیں اور مسجد میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائیے.
یعنی مسجد میں جو چل کے آیا ہے اس سے اس کا کرسی پہ بیٹھنا منع نہیں ہو جائے گا, اصل تو بیماری دیکھی جائے گی, اس کا عذر دیکھا جائے گا. کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں چل کر تو آ گئے لیکن ان کے گھٹنوں کے بعض اوقات پرابلم ہوتے ہیں, بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھٹنے موڑ کر سجدے میں جا نہیں سکتے. تو اگر واقعی ایسی صورت حال ہے کہ ان کے پاؤں مڑتے نہیں ہیں, بیماری ہے, پاؤں میں درد ایسا ہے کہ زمین پر بیٹھ کے سجدہ وہ نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے. اور جب وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو پھر شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس نے جو سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے, سجدے کی قدرت نہیں رکھتا, تو اس صورت میں اس پر قیام بھی لازم نہیں رہتا. یعنی قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے, قیام کرنا اس کے اوپر یعنی کھڑے ہونا اس کے اوپر یہ فرض نہیں رہتا. اب چاہے تو وہ پوری نماز ہی بیٹھ کے ادا کرے, بلکہ اس کے لیے بہتر یہی کہ پوری نماز بیٹھ کے ادا کرے وہ. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ افراد جو آئے ہیں مسجد میں وہ ایسی ان کی بیماری ہے کہ گھٹنے وغیرہ مڑتے نہیں ہیں, سجدہ وہ نہیں کر سکتے, تو پھر اس صورت میں ان کا بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ جائز ہے.
یا تو سجدہ کرے گا تو شدید تکلیف ہوگی اس کو, گھٹنوں ہی کا نہیں کوئی سا بھی مرض ہو کہ جس میں وہ سجدے پر قدرت نہیں پاتا, تو اس صورت میں قیام بھی معاف ہوتا ہے نہ کھڑا ہونا بھی, اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فرض واجب اور سنت فجر میں بھی اجازت مل جاتی ہے، ورنہ ان فرض، سنت فجر اور واجب مثلا وتر، ان میں کھڑا ہونا قیام یہ فرض ہے. باقی نوافل تو کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. دیگر سنتوں میں بھی ہے اختلاف، لیکن بہرحال اجازت ہے. بغیر مجبوری کسی نے دیگر سنتیں اگر پڑھی بھی فجر، سنت فجر کے علاوہ، تو مکروہ تنزیہ ہوگی بیٹھ کر پڑھے گا تو، اس لیے یہ بھی بغیر عذر بیٹھ کر نہ ہی پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میں بڑا ادنا سا، بڑا اللہ کا عاجز سا بندہ ہوں، نام میرا عمر شریف ہے، میں شوبز سے وابستہ ہوں، آپ سے ملاقات بھی ہے، آپ نے شرف ملاقات بھی بخشا ہے، محبت بھی دی ہے، دعا بھی دی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کا مشہور ہوں. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس روح پرور اجتماع میں بیٹھا ہوں، اور فیضان مدینہ کی اس جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں بے شمار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے، غوثیہ قادریہ پروانے آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہیں. یہ سب دیوانے ہیں، پروانے ہیں، یہ جل جانے کے لیے بیتاب ہیں، یہ اس شمع کے عاشق ہیں جو شمع رسالت ہیں. میرا آپ سے ایک یہ ہے کہ جو شو بزنس کے لوگ یہاں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ انہیں نماز اور مذہب کی طرف رجوع فرمائے اور وہ اس طرف آئیں. اور دوسرے ہمارا اس میں کیا فرض ہے وہ بھی بتا دیجئے. آپ کی شہرت، میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں لوگوں نے آپ کی اتنا ذکر مجھ سے کیا ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے میری ملاقات ہوئی ہے، تو لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اللہ آپ پہ بہت مہربان ہے، اللہ کے ولی ہیں آپ. آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ عمر درازی فرمائے اور آپ کو محفوظ رکھے ہر بلا سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بات بات پر قرآن کی آیت اور حدیث من گھڑت پیش کرے تو کیا حکم ہے؟
مطلب اللہ اور رسول کی طرف کوئی بات اس وقت تک منسوب نہ کریں جب تک ہم کو یقینی معلومات نہ ہو، کیونکہ ہر بات میں لوگ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں نہیں بولا ہے، حدیث میں سرکار نے یوں فرمایا یوں نہیں فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ایسا نہیں بول سکتے. وہ ہے نا حدیث شریف میں کہ جو جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ مضمون حدیث شریف کا ہے. اور اللہ تعالی کی طرف سے جھوٹ بات منسوب کرنا تو قرآن کی آیت
فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جان بوجھ کے جو اس طرح کی بات کرے.
یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کرے، تو یہ ہمت کی باتیں سب، یہ عام محاورہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ اللہ یوں بولتا ہے اللہ یوں بولتا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو، خالی نارملی بات کرے بندہ. تو بہرحال یہ کہ ہم کیوں آئے دنیا میں، تو یہ قرآن کریم نے ہم کو بتایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہماری آمد کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنا ہے. جب ہم اس مقصد کو پا لیں گے، حقیقت میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے، تو دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی آمد کا مقصد جو ہے نا اس کو سمجھا نہیں، اور ہم نے شاید یہ سمجھا کہ دنیا میں خوب دنیا کمائیں، دولت کمائیں، ہنر بڑھائیں، نام کمائیں، اور یہ کریں وہ کریں، ہنسی خوشی زندگی گزار کے پھر دنیا سے چل جائیں، چل پڑے. ایسا نہیں ہے. قدم قدم پر شریعت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی جو بھی مطلب زندگی کے ابواب ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہوں. وہ ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جو یہ سیمپل یہ نمونہ ہمارے سامنے، ہم کو اسی کی پیروی کرنی ہے. ویسے دنیاوی معاملات میں نقالی جرم ہوتی ہے، اگر ایک پروڈکٹ کسی کی ہے تو اس کی کوئی نقالی کرے گا تو قانونی بھی جرم ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہے تو کیس بھی کرے گا، وہ کر سکتا ہے کیس. اور ویسے بھی اگر نقالی کرے تو برا مانتے ہیں، امتحان ہو اس میں بھی اگر کوئی نقل کرے تو یہ بھی جرم ہے ایگزام میں. لیکن یہ معاملہ کتنا پیارا ہے کہ اس معاملے میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کی جتنی بھی جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے نقل کریں گے اتنا ہی اعلیٰ نمبر وہ پاس ہوں گے.
سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو ہدایت دے، نیک ہدایت دے، مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان رسول، عاشقان غسل اعظم، عاشقان اولیاء کی صحبتوں میں رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. آخر یہ اتنے سارے بیٹھے ہیں، کوئی یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے کوئی فارغ التحصیل یا کوئی علماء کرام نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادے کوئی علماء تھے کہ جس سے یہ اس طرح کے حلیے میں یہ آئے ہوئے ہیں. ان میں بھی کوئی ہر ایک اپنے اپنے انداز کا ہے، کوئی تو اسی طرح کا ہوگا یا عالم ہوگا، ماں باپ بھی عالم ہوں گے. اور ایک تعداد یہ ہوگی کہ یہ بھی ماڈرن تھے پہلے، بے نمازی ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، ان میں اور ڈکیت اور چور اور اس طرح کے جیب کترے اور خدا جانے کہاں کہاں کے ماحول سے یہ نکل کر آئے اور اب ماشاءاللہ ایک ہی رنگ میں رنگ ہے اور بیٹھے ہوئے اور سنت عام کر رہے ہیں. اللہ نے توبہ کی سعادت بخشی، نیکی کا راستہ عطا کیا. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ترقی ملے گی. وہ ایک محاورہ ہے، آیت نہیں ہے، من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا. تو کوشش کرنی ہے، خالی چاہنے سے نہیں ہو جائے گا، میں کڑتا رہوں گی ہو جائے یوں ہو جائے، بھوک بہت لگی ہے، یہ پھل میٹھا میٹھا لٹک رہا ہے، یہ میرے منہ میں آ کے گرے تو یہ مشکل ہے، اس کو توڑنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، پھر کھانا ہوگا، کھانا خود بخود منہ میں نہیں چلا جائے گا، اس کو کھانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. تو اسی طرح اپنی اصلاح کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو سب مدنی ماحول سے وابستہ رہے، آپ کسی بھی دنیاوی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں نماز کی پابندی کریں اور جائز فیلڈ اختیار کریں. جو فیلڈ ناجائز ہے، جو آپ کا کام کاج ناجائز ہے، اس کو میں ناجائز کہوں یا نہ کہوں وہ ناجائز ہے. اگر میں جائز کہوں تو بھی ناجائز فیلڈ جو ہے، ناجائز کام ہے، اس نے جائز ہونا نہیں ہے. اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے مطلب بندہ حلال کھائے، کم کھائے مگر حلال کھائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو آخرت میں انشاءاللہ نجات کا سامان ہوگا. ورنہ اگر حرام کھلاتے رہے، حرام کماتے رہے تو آخرت میں یہی آل اولاد جو ہے نا یہ پھنسا دے گی. ایک روایت قرۃ العیون میں علامہ فقی ابو الیس سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی نے بڑی وہ ڈرانے والی لکھی ہے کہ واقعی اس کو آدمی دل کے کانوں سے سنے تو بڑا اس میں اثر پڑے گا. مرنا تو ہے، یہ تم غیر مسلم بھی مانتے، دیر ہی جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی موت کو تو مانتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کا اس میں مضمون ہے اس روایت میں کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا تو اس کی آل اولاد جو ہے وہ اس سے مطالبہ کرے گی، اس کے اہل و عیال کہ یا اللہ اس نے ہم انہیں کہے گی وہ کہ یا اللہ اس نے ہم کو دین کے مسائل، دین کے احکام نہیں سکھائے تھے، اس نے ہم کو حرام روزی کھلائی تھی. تو اس پر فرشتے اس شخص کو پکڑیں گے اور اس کو ضربے لگائیں گے اس کو, پٹائی ہوگی, اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے کہ اس کی کھال پھٹ جائے گی, گوشت جھڑ جائے گا, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا. اب وہاں موت تو آئے گی نہیں, اب آپ اندازہ لگائیں کوئی تکلیف کتنی ہوگی. ایک انگلی کٹے ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, انگلی کٹے پھر اس پر ہم ہاتھ لگائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو مار پر مار, مار پر مار, گوشت بھی جھڑ جائے وہ تکلیف کا تصور کر ہی نہیں سکتے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو رہ گیا اس کے, اس کو میزان پر لایا جائے گا جہاں اعمال تولے جاتے ہیں, اس کے پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں نکالی جائیں گی, جس کو یوں سمجھو کہ یہ نمازیں بھی پڑھی تھی اس نے, روزے بھی رکھے تھے, حج بھی پڑھے, بڑی بڑی نیکیاں اس نے کی, اتنے میں پھر اس کے وہی اہل و عیال پہنچ جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے لینا شروع کریں گے کہ اس نے ہماری, ہمارے حق ادا نہیں کیے تھے, یہ حق باقی ہے, وہ حق باقی ہے, اس کی نیکیاں لے لیں گے اور فرشتے اب اس کو پکڑ کے جہنم کی طرف چلیں گے اور فرشتے فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے سبب, اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ سب کو مطلب ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے. ایسی باتیں سننے سے بھی لوگ جن کا بالکل دل جو ہے نا سخت پتھر جو ہو جاتا ہے نا, وہ سنتے بھی نہیں, بولتے یار ہم سنیں گے تو آف ہو جائیں گے, ادھر نہیں جانا, بھائی یہ ڈرا دیتے ہیں. یار ڈرتے ہی تو نہیں ہو, ڈرانا ہی تو ہے, اپنے آپ کو بھی تو ڈرانا ہے. اب ڈرے یا نہ ڈرے مرنا تو پڑے گا, قبر میں اترنا تو پڑے گا, تو ڈر کے مرے تو اچھا ہے نا. خوف خدا کے بھی اپنے فضائل ہیں کہ جس آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو خوف خدا سے رونا بھی بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن وہ اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہے جو ہم لوگوں کو نہیں سنتا, معذرت کر لیتا یا ہاں بول کر پھر نہیں آتا کہ یہ آف کرتے ہیں. گویا وہ ایک ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اس کانسیپٹ کو میں الفاظ کے قالب میں ہی ڈالوں گا کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائی ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اچھی اچھی باتیں سننی چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ تابعی بزرگ تھے, اس کے باوجود خوف خدا کی حالت یہ تھی کہ روزانہ علماء کو جمع کر کے ان سے موت کا تذکرہ سنتے تھے اور خوب روتے تھے. ہمارے پاس نیکی کی نون کا نقطہ بھی نہیں ہے, لیکن ہم ایسی باتیں بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں ہم سدھر نہ جائے, کہ ہم نمازی نہ بن جائے, ہم کہیں سنتوں کا ہم پابند نہ بن جائے, کہ ہمارا مدنی حلیہ نہ آ جائے, کہیں یہ لوگ پکڑ کے ہم کو مدنی قافلے کا مسافر نہ بن جائے. ارے یار تم اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو, خدا کی قسم اگر اس طرح پکڑے گئے نا کہ آپ مسجد کے ہو گئے, نمازوں کے ہو گئے, سنتوں کے ہو گئے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہو گئے, تو یہ پکڑا جانا تو بہت اچھا ہے, ورنہ اگر عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے تو کون چھڑائے گا. تو ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے خود کو اصلاح کے لیے پیش کر دیں. اب عاشورے کے دن ہے, چھٹیوں کے دن ہے, اسی سے فائدہ اٹھا لیں اور تین دن کے مدنی قافلے میں سارے ہی عیسائی بھائی سفر کریں, شوبز والے بھی کریں, مدنی قافلے میں سب کو ویلکم ہے. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ کر وہاں سے پلٹیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد,
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی